اتوار 2 ستمبر کی سیروین میں کاشف قمر کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی وزیر خارجہ کی آمد سے 4 روز پہلے $30 کروڑ کی امداد بند کرنے کا امریکی اعلان۔ مائک پومپیو سے گفتگو میں پاکستان کا ہدف کیا ہوگا؟
ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند عسکری گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں نہ کرنے پر پاکستان کی $30 کروڑ کی امداد منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ البتہ فوجی امداد روکنے کی اس تجویز پر امریکی کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس معاملے میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی پاکستان آمد پر گفتگو کی جائے گی۔
ہم ان سے بات کریں گے کہ جو اسسٹنس تو نہیں ہے اور نہ یہ ایڈ ہے، یہ تو وہ پیسہ ہے جو ہم خرچ کر چکے ہیں۔ آئندہ وہ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں وہ تو اور بات ہے، تو ماضی کے ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں وہ تو اخلاقاً اور اصولاً ہمیں ریمبرس ہونی چاہیے، تو بات کریں گے انشاءاللہ۔
پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے چیئرمین عثمان مبین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ کا مسئلہ 40 سال پرانا ہے اور یہ ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ کے بلاک ہونے کی 3 وجوہات ہیں، ان میں اگر کسی کے اہل خانہ نے افغانی ہونے کی شکایت کی ہو، کسی افغانی کو بھائی ظاہر کیا گیا ہو، یا پھر پاکستانی شناختی کارڈ رکھتے ہوئے افغانی پاسپورٹ لینے پر شناختی کارڈ بلاک کیے جاتے ہیں۔ انڈین پولیس شہر کلکتہ سے 14 بچوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش ظفر۔
مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ کئی نوزائیدہ بچوں کی لاشیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور خراب ہونے کے مختلف مراحل میں تھیں۔ ان لاشوں میں سے کئی جنین تھے۔ یہ لاشیں شہر کے جنوب مغربی علاقے کے ایک خالی پلاٹ سے ان کارکنوں کو ملی ہیں جو اس پلاٹ کی صفائی کر رہے تھے۔ یہ تاحال واضح نہیں ہے کہ یہ بچے اس جگہ کیسے لائے گئے تھے جو کچھ عرصے سے خالی پڑی تھیں اور وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔
صومالیہ کے دارالحکومت مغادشو میں مقامی انتظامیہ کے دفتر پر بم حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں، جن میں بچوں کی اکثریت ہے جو قریب ہی واقع قرآن اسکول میں دھماکے کے وقت موجود تھے۔ شجاع ملک۔
صومالیہ کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ وہ 3 فوجی جنہوں نے بارود سے بھری گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے روکا تھا، وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے مسجد کی چھت اڑ گئی اور قریب میں واقع مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسلامی عسکریت پسند گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عالمی حمایت یافتہ صومالی حکومت کو ناکام کرنے یا اس کا تختہ الٹنے کے لیے عسکریت پسند گروپ لگاتار کار بم حملے کرتا رہا ہے۔
امریکی فوج کے جنرل آسٹن ملر نے افغانستان میں نیٹو فورسز کی کمان سنبھال لی ہے۔ اس سے قبل جنرل جان نکلسن اس عہدے پر فائز رہے جنہوں نے 2 سال تک کام کیا۔ کابل میں عہدہ سنبھالنے کی ایک تقریب میں جنرل ملر کا کہنا تھا کہ دنیا اس بات کو مانے گی کہ امریکہ افغانستان میں طویل جنگ ہارا نہیں ہے۔ سبکدوش ہونے والے جنرل نکلسن نے طالبان پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے زیر انتظام شروع کیے جانے والے امن مذاکرات میں ضرور حصہ لیں اور مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرتے رہیں۔ یمن میں لڑائی میں مصروف سعودی عرب فوجی اتحاد نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ایک بس پر کیے جانے والے فضائی حملے میں درجنوں شہری مارے گئے تھے، جو کہ فوجی لحاظ سے ناجائز عمل تھا۔ فوجی اتحاد کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ غلطی ہوئی تھی اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی تھی اور اس حملے کے بعد عالمی سطح پر تنقید کی گئی تھی۔ منصور المنصور سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اتحادی افواج کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو اس غلطی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک فضائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکوں سے کم از کم 2 حکومت حامی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ نادیہ سلیمان۔
برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دھماکے اسرائیلی میزائل حملوں کا نتیجہ ہیں، جبکہ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق میزے ہوائی اڈے پر ہونے والے دھماکے اسلحہ خانے میں برقی آلات میں خرابی کی وجہ سے ہوئے۔ اس بارے میں اسرائیل کا اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس سے قبل اسرائیل نے شام میں ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔
اور جنوبی عراق کے شہر بصرہ میں کشیدگی کا ماحول ہے، جہاں سینکڑوں مظاہرین مرکزی شاہراہ راہیں بلاک کر دی ہیں۔ مظاہرین ملازمتوں کی قلت، ناقص عوامی خدمات اور بدعنوانی کی وجہ سے غصے میں ہیں۔ لوگوں کو علاقے میں پانی کے معیار پر بھی تحفظات ہیں۔ مظاہرین نے بصرہ کو دارالحکومت سے ملانے والی شاہراہ اور ایرانی سرحد کو جانے والے راستے کو بھی بند کر دیا ہے، اور وہ تیل کے کنویں کے داخلی راستے پر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جانب سے شدت پسند عسکری گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں نہ کرنے پر $30 کروڑ کی امریکی رقم کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنیچر کی شب پینٹاگون یا محکمہ دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل کونی فاکنر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ امریکی محکمہ دفاع اب یہ رقم دیگر فوری ترجیحات پر صرف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیو یارک سے تفصیل کے ساتھ صحافی سلیم رضوی۔
پچھلے سال جنوری ماہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہی امریکہ اور پاکستان کے بیچ روابط میں کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اس سال جنوری میں بھی پاکستان کی اس بات پر مذمت کی تھی کہ وہ شدت پسند گروہوں کے خلاف ضروری کارروائی نہیں کر رہا، اور اسی لیے ٹرمپ نے پاکستان کو دی جانے والی قریب $90 کروڑ کی مالی امداد روکنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اگر امریکی وزیر دفاع جم میٹس یہ سمجھیں کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کر رہا ہے تو $30 کروڑ کی امداد جاری رکھ سکتے ہیں۔ کل یعنی سنیچر کے روز امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف جس طرح کارروائی کی جانی چاہیے نہیں کر رہا ہے، اس لیے $30 کروڑ کی امداد روکی جا رہی ہے۔ پینٹاگن کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل کون فاکنر نے ایک بیان میں امداد منسوخ کرنے کے اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ چونکہ پاکستان امریکہ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں حکمت عملی میں مدد کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہا تھا، اس لیے $30 کروڑ کی مالی امداد روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق اب اگر کانگریس نے منظور کر لیا تو یہ رقم دیگر فوری ترجیحات کے لیے خرچ کی جائے گی۔ پینٹاگن نے جو مالی امداد روکی ہے وہ کوالیشن سپورٹ فنڈ کا حصہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو شدت پسندوں سے لڑنے میں مدد کے لیے دی جاتی رہی ہے۔ پینٹاگن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا کہ پاکستان ہر شدت پسند گروہ کے خلاف کارروائی کرے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا یہ فیصلہ ایسے وقت آیا ہے کہ جب 5 ستمبر کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی فوج کے سربراہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ جم میٹس نے اسی ہفتے سلسلے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اس دورے کے دوران امریکہ پاکستان سے صاف الفاظ میں کہے گا کہ شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی میں تیزی لائی جائے۔ پاکستان کو دی جانے والی امداد روکنے کے اس تازہ امریکی فیصلے سے دونوں ملکوں کے درمیان روابط میں مزید کشیدگی کے امکانات ہیں، اور ایسے ماحول میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی فوج کے سربراہ جنرل جوزف ڈنفرڈ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان سے بدھ کے روز ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان پر یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان ان شدت پسند گروہوں کو پناہ دیتا ہے جو افغانستان میں امریکی فوجیوں اور افغانیوں پر حملے کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو ایک ٹویٹ میں یہاں تک لکھا تھا کہ پاکستان امریکہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کسی شدت پسند گروہوں کو پناہ نہیں دیتا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے اور زور دیتا رہا ہے کہ پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں شہری اور فوجی شدت پسندوں کے خلاف لڑائی کے سبب مارے جا چکے ہیں، اور یہ بھی کہ اس لڑائی میں پاکستان نے $اربوں خرچ بھی کیے ہیں۔ پاکستان یہ بھی کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کا الزام امریکہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سال کے اوائل میں امریکی کانگریس نے بھی پاکستان کو دی جانے والی $50 کروڑ کی مالی امداد منسوخ کر دی تھی۔ یاد رہے پچھلے چند مہینوں میں امریکہ نے پاکستان کی فوج کے کچھ افسروں کو تربیتی اور تعلیمی پروگرام سے بھی ہٹا دیا تھا۔ اس طرح کے پروگرامز میں کئی دہائیوں سے پاکستانی فوج کے افسر بھی حصہ لیتے رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سن 2002 سے اب تک پاکستان کو شدت پسندوں سے لڑنے کے بدلے میں $33 ارب کی امریکی امداد دی جا چکی ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
پاکستان کے مطابق روکی گئی رقم امداد نہیں بلکہ وہ اخراجات ہیں جو پاکستان نے افغانستان میں امریکی فوجی آپریشنز میں مدد دینے کے لیے امریکی ترجیحات کے مطابق پہلے ہی خرچ کر دی ہے، اور یہ بھی کہ ان اخراجات کی ادائیگی روکنا غلط قدم ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ امریکیوں سے اس رقم کی بازیابی کے لیے بات کی جائے گی، اور امریکی وزیر خارجہ کے چند روز بعد ہونے والے دورے میں بھی یہ موضوع شامل رہے گا۔ شاہ محمود قریشی نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا،
یہ جو $300 ملین کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ ایڈ ہے نہ اسسٹنس ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان نے از خود خرچ کیا دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف، اور یہ ہمارا انہوں نے ہمیں ری ایمبرس کرنا تھا، اور جو ابھی وہ نہیں کر پا رہے،
تو کر نہیں پا رہے یا کر نہیں رہے، کیونکہ جو پیسے خرچ کر دیے پاکستان نے وہ
ہاں اصولاً تو انہیں کرنے چاہیے، اصولاً تو کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ خرچ ہے جو ہم کر چکے ہیں، اور کر چکے ہیں ایک ایسے مقصد کے لیے جو ہمارا مشترکہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب پاکستان اپنے اس پیسے کی بازیابی کے لیے کیا کرے گا؟
ہم ان سے بات کریں گے کہ جو اسسٹنس تو نہیں ہے اور نہ یہ ایڈ ہے، یہ تو وہ پیسہ ہے جو ہم خرچ کر چکے ہیں، آئندہ وہ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں وہ تو اور بات ہے، تو ماضی کے ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں وہ تو اخلاقاً اور اصولاً ہمیں ریمبرس ہونی چاہیے، تو بات کریں گے انشاءاللہ۔
تو یہ بات کرنے کا موقع تو چند دن کے بعد ہی آ رہا ہے، مائیک پومپیو صاحب آ رہے ہیں پاکستان، ان کے آنے سے چند دن پہلے یہ اعلان، یہ تو خاصا کھلا پیغام ہے پاکستان کے لیے بظاہر۔
ہم ان کی آمد کو ویلکم کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکٹ ہوگا، یہ جو انگیجمنٹ ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، دیکھتے ہیں بات آگے کیسے چلتی ہے۔
عمران خان صاحب جب حزب اختلاف میں تھے تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں ایک بات بڑے واضح انداز میں کہی تھی کہ وہ تو اس حد تک امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر امریکی ڈرون پاکستانی حدود میں آئیں تو ان کو مار گرایا جائے۔ اب ایسے میں جب حکومت عمران صاحب کی ہے، صدر ٹرمپ کی، بالکل ایک ان پریڈکٹیبل انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کیسے چلیں گے؟
ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو پاکستان کی جو کارکردگی ہے، جو پاکستان نے پیش رفت کی ہے، جو پاکستان نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، ان سے ان کو آگاہ کریں۔
کیا آپ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کے خیال میں کیا وہ اس سے آگاہ نہیں ہوں گے؟ صدر ٹرمپ تو صاف صاف اسے جھوٹ، دھوکہ اور فریب یہ قرار دے چکے ہیں۔
بہت سی چیزوں سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور اسی کو سفارتکاری کہتے ہیں۔
تو اس سفارتکاری کی گنجائش کہاں پہ بن رہی ہے؟ کیونکہ آپ جو قربانیاں کہہ رہے ہیں، جو کردار کہہ رہے ہیں، مثبت کردار کہہ رہے ہیں، اس کو وہ جھوٹ، دھوکہ اور فریب قرار دے رہے ہیں۔
دیکھیے، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہے جو وہ دکھاتے ہیں، اور ایک رخ ہے جو ہمارا ہے اور ہم دکھانا چاہیں گے۔ جب تصویر کے دونوں رخ دیکھے جاتے ہیں تو پھر حقائق سامنے آتے ہیں۔
مائیک پومپیو کے آنے کے بعد جب وہ چلے جائیں گے تو اس دورے کی پاکستان کے نقطہ نظر سے کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟
دیکھیے، یہ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، ابھی وہ آئے بھی نہیں۔
نہیں، یہ مفروضہ نہیں ہے، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کا ہدف کیا ہے اس دورے کے حصول کے لیے۔
ہمارا ہدف یہ ہے، جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے ہمارے آنے سے پہلے، اس حکومت کو جو تعلقات میں، جو ہمیں ورثے میں تعلقات میں ایک سرد مہری اور کشیدگی ملی ہے، اور تقریباً جو بائی لیٹرل انٹریکشن ہے وہ منقطع ہے، اس میں اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔
پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ فوری طور پر پاکستان اس امریکی فیصلے سے کیسے متاثر ہوگا؟ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ امدادی رقم کی بندش ایک متوقع قدم تھا جس پر پاکستان کو کوئی حیرانی نہیں۔
دیکھیے، یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کے آثار پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ ये जो सस्पेंड किया था इन्होंने असिस्टेंट, जो इसके मिकदार कोई 1.1 बिलियन के करीब थी, उसमें 500 वो पहले रोक चुके थे, अब 300 उन्होंने और रोके हैं। और जो उन्होंने इमदाद इस मरतबा दी है और जो उन्होंने अपने बजट में इंक्लूड की है वो 150 मिलियन डॉलर है, और उसके लिए कोई शरायत नहीं रखे अलावा इसके कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आप अमेरिकन और अफगानियों के साथ तआवुन करेंगे और या उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्या क्या होगा। तो ये चीज़ कोई ऐसी अनएंटिसिपेटेड नहीं थी। इसकी टाइमिंग जो है वो भी इस वजह से डिटरमिन हुई है क्योंकि ये इनको नोटिफिकेशन कांग्रेस को भेजनी होती है और 30 सितंबर से पहले इसको रीप्रोग्रामिंग के लिए कांग्रेस से इजाजत देनी है।
लेकिन एक इम्कान ये भी तो था ना कि माइक पोम्पियो आ जाते, पाकिस्तानी हुकाम से उनकी मुलाकात होती, मुज़ाकरात होते, उसमें शायद कोई ऐसी सूरत हाल बनती जिसमें अमरीकियों को ये ना करना पड़ता, या कम से कम एक पेशबंदी के तौर पे वो थोड़ा सा इंतज़ार तो कर सकते थे।
देखिए मुझे मुझे सही इल्म नहीं है कि इंतज़ार कितने की उनके पास गुंजाइश थी, जबकि कांग्रेस को नोटिस देना है और उनको कितने पीरियड का नोटिस देना होता है, शायद उनको 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है और उसकी वजह से उन्होंने पहले सितंबर को किया।
अच्छा, वैसे इससे पाकिस्तान की, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इसकी तवक्को पहले से की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान इससे मुतासिर तो बहरहाल होगा।
देखिए इस वक्त पाकिस्तान ने, मेरी नज़र में पाकिस्तान ने अमेरिकन असिस्टेंट को डिस्काउंट कर दिया था। उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि जो असिस्टेंट सस्पेंड हुई हुई है वो असिस्टेंट इनको मिलेगी। जो सस्पेंशन की थी जब ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की थी जनवरी में कि हम अब असिस्टेंस नहीं देंगे, और उसके 5-6 दिन में उन्होंने वलवला मचा था वाशिंगटन में, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये लिस्ट बना के और सस्पेंड कर दिया था असिस्टेंस को। तो पाकिस्तान ने उसी वक्त से, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये जो असिस्टेंस है और अभी सस्पेंड तो है लेकिन ये मिलेगी नहीं।
एक बात ये भी कही जा रही है कि ये जो रकम अब उन्होंने बाकायदा रोकने का नोटिफिकेशन कांग्रेस को दिया है, ये वो रकम है जो पाकिस्तान पहले ही खर्च कर चुका है कोएलिशन सपोर्ट फंड की मद में, और अब उसको उसकी अदायगी होनी थी, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही।
ये बिल्कुल आपका कहना सही है क्योंकि ये कोएलिशन सपोर्ट फंड जो है उसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि वो हमारी अपनी दहशतगर्दी के जंग के जंग में हमारी इमदाद कर रहे थे, और दूसरा कि उनकी जो जो फैसिलिटीज थी और जो फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए पैसे पाकिस्तान खर्च कर रहा था उसकी रीइंबर्समेंट थी। इस रीइंबर्समेंट के सिलसिले में पाकिस्तान के और अमेरिका के इख्तलाफ न सिर्फ इस रकम के लिए हैं लेकिन इससे बहुत बड़ी रकम के लिए हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्लेम्स दिए हैं कि इतने इतने अखराजात हुए हैं वो उन्होंने रीइंबर्स नहीं किए हैं, और उसकी फिगर भी मुझे सही याद नहीं है, लेकिन आई थिंक के इर्द गिर्द 2.1 अरब डॉलर्स के करीब की क्लेम्स है हमारे उनकी तरफ, सीएसआर फंड की तरफ।
तो अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान ये अखराजात करता ही क्यों रहता है अमरीकियों के लिए?
देखिए ये अखराजात एक हिस्सा जो कि दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ इमदाद है वो तो पाकिस्तान को अपने तौर पे करना है, क्योंकि ये
जी वो तो करना ही है, वो तो पाकिस्तान करेगा ही, जाहिर है ये तो उसका अपना मसला है, लेकिन वो अखराजात जो अमरीकियों की सहूलत के लिए,
हाँ अमरीकनों की सहूलत के लिए, उसमें अब देखिए कि हमारे यहाँ से क्या होता है, क्योंकि अमरीकनों की सहूलत के लिए लैंड रूट्स मेंटेन किए जाते हैं, एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है, और लैंड ओवरलैंड रूट्स जो हैं उस पर हमारे मेरी नज़र में खासे अखराजात होते हैं, क्योंकि उस उन रोड्स को मेंटेन करने के लिए और उनकी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए खासे अखराजात होते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था कि ये अखराजात का रीइंबर्समेंट उन पे लाजिम होना चाहिए, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये सिचुएशन ली है कि साहब हमने आपको 150 डॉलर दिए हैं, بارڈر سیکیورٹی کے لیے, اور میرا اندازہ ہے کہ امریکہ میں یہ خیال ہوگا کہ صاحب یہ ان پارٹ ری امبرسمنٹ ہے فار ایکسپینسز انکرڈ آن دا مینٹیننس آف دا اوورلینڈ روٹس.
سابق پاکستانی خارجہ سیکرٹری نجم الدین شیخ. افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو کے اتحادی دستوں کے نئے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے آج اپنے عہدے کی کمان سنبھال لی. انہوں نے جنرل جان نکلسن کی جگہ یہ عہدہ سنبھالا ہے, جن کے دو برس کے دوران طالبان کی شورش میں اگر ایک طرف بظاہر خاصی تیزی دیکھی گئی تو دوسری جانب پہلی بار طالبان نے باضابطہ جنگ بندی پر بھی اتفاق کیا. کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور سے میں نے کچھ دیر پہلے پوچھا کہ جنرل ملر نے اپنی تعیناتی کے آغاز پر کیا کہا.
افغانستان میں امریکی فورسز اور افغانستان میں مقیم نیٹو کی سربراہی میں غیر ملکی افواج کے لیے جو اعلیٰ فوجی کمانڈر ہے جنرل اسکاٹ ملر, آج انہوں نے ان غیر ملکی افواج کی کمان سنبھال لی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ طالبان پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ امن مذاکرات کی راہ اختیار کرے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کئی اہم منصوبے ہیں جو نہ صرف افغانستان بلکہ خطے اور دنیا کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکے گی. آج تک تو کمان سنبھالنے کے بعد ان کی باتیں بظاہر اتنے ہی مسائل پر متمرکز تھے اور افغانستان میں شدت پسندی کے خلاف جنگ ان مسائل پہ متمرکز تھے, لیکن چند مہینے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ جو کہتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے.
ویسے تو افغانستان میں جو بھی آ کے امریکی کمان سنبھالتا ہوگا وہ ظاہر اسی طرح کی باتیں کرتا ہوگا, لیکن اہم بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو کارکردگی ہوتی ہے وہ کیا بتاتی ہے. جان نکلسن جو چلے گئے دو سال کی کمان کے بعد, ان کا دور کیسا رہا؟
جنرل جان نکلسن کا دور افغانستان میں بہت نازک دور تھا. وہ ایک ایسے موقع پر افغانستان میں غیر ملکی اور امریکی فوجی کمانڈ سنبھال لیا کہ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی. دوسری جانب دولت اسلامیہ نامی شدت پسند گروہ نے افغانستان میں اس کا نام سامنے آیا تو جنرل جان نکلسن نے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے داعش کو ختم کریں گے اور طالبان کو مذاکرات کے میز پر لائیں گے, لیکن دو سال ان کی مشن مکمل ہونے کے بعد نہ تو داعش کا خاتمہ ہوا نہ طالبان مذاکرات کے میز پر آئے, لیکن کچھ پیش رفت ہوئے. جنرل جان نکلسن کے مشن کے دوران جو دو سال افغانستان میں رہے, افغانستان میں داعش کے تین سربراہ مارے گئے, داعش کے خلاف ہوائی حملوں میں تیزی آئی. جان نکلسن کے دوران میں افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا بم مادر آف آل بمز صوبہ ننگرہار کے ضلع چین میں داعش کے ہیڈ کوارٹر پر گرایا گیا, اور جان نکلسن نے یہ کہا تھا کہ داعش چاہتا تھا کہ وہ صوبہ ننگرہار کو اپنا مرکز بنائے, لیکن کم از کم اتنا ہوا کہ داعش کو ننگرہار سے تھوڑا بہت باہر کر دیا. تو ایک کام بظاہر ایک کامیاب کمانڈ اس کا نہیں تھا. طالبان کے حملوں میں تیزی آئی, امن مذاکرات نہیں ہو سکا. تاہم جو پیش رفت ہوئی ہے تقریباً ایک مہینے پہلے طالبان پہلی بار آمنے سامنے امریکہ کے ساتھ قطر میں مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے.
کابل سے سید انور. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 11 ماہ قبل لاپتہ ہونے والا شہری تاحال بازیاب نہیں ہو سکا. لاپتہ ہونے والے کامران صدیقی کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے. انہوں نے حکام سے بیٹے کی بازیابی کی اپیل کی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران غم سے نڈال لاپتہ ہونے والے شہری کامران صدیقی کی والدہ نے کئی مرتبہ آنکھوں سے آنسو پونچھے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو سیکورٹی فورسز کے اہلکار 19 اکتوبر 2017 کی شب گھر سے اٹھا کر لے گئے.
11:30 بجے وہ لوگ میرے گھر میں تھے, ایک دم آئے. پہلے تو انہیں کامران کا بھی نہیں پتا تھا نا, کامران کا بھی نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے دو بیٹے ہیں میرے, انہوں نے کہا کہ آپ کا نام, چھوٹے نے کہا عمران, بڑے سے پوچھا گیا آپ کا نام, اس نے کہا کامران, کہتے یہی ہے.
خاتون نے کہا کہ 11 ماہ گزرنے کے بعد بھی بیٹے کی رہائی ممکن نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا कि उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनका बेटा किस हाल में है।
आज तक रिहा नहीं किया, तकरीबन अब 11 महीने 19 तारीख को पूरे हो जाएंगे।
बूढ़ी खातून का कहना था कि कामरान सिद्दीकी घर का वाहिद कफील है। उन्होंने कहा कि उनकी गुमशुदगी की वजह से उनका खानदान एक मुश्किल सूरतयाल से दोचार है। खातून ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और फौज के सरबराह से अपील की कि उनके बेटे की बाजियाबी में मदद करें। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
सैरबीन BBC की उर्दू सर्विस से अभी जारी है।
हमारे नामा निगार, करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा इत्तेजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नख्याल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
अब खेलों के अहवाल के साथ नाज़िर ज़फ़र।
इंडोनेशिया के दारुलहुकूमत जकार्ता में जारी 18वीं एशियन गेम्स का अख्तिताम रंगारंग तकरीब पर हुआ। मुकाबलों में चीन ने 289 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की है, जापान का दूसरा, जबकि कोरिया का नंबर तीसरा रहा। जापान की एक तैराक पहली खातून बन गई हैं जिन्हें एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा काबिले कदर खिलाड़ी करार दिया गया है। रिकाको इक्की की उम्र सिर्फ 18 बरस है। उन्होंने मुकाबलों में 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और हर जीत में रिकॉर्ड टाइम सेट किया है। एशियन गेम्स के मर्दों के स्क्वाश मुकाबलों में इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने सेमीफाइनल्स मैचों में शिकस्त के बाद कांस्य का तमगा जीता है। स्क्वाश के मुकाबलों में इंडिया ने कुल 4 कांस्य के तमगे जीते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए ये 8 साल में स्क्वाश में जीता गया पहला तमगा है। एशियन गेम्स में कल होने वाले खवातीन के रग्बी सेवन्स मुकाबलों में जापान की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जापान ने एशियन गेम्स के ट्राइथलॉन मिक्स्ड रिले रेस के मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस तरह इस साल एशियन गेम्स के तीनों ट्राइथलॉन मुकाबलों में गोल्ड मेडल जापान के हिस्से में आया, जबकि इस साल के डाइविंग के तमाम मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स चीन ने जीते हैं। टेनिस के US ओपन 2018 मुकाबलों में एंजेलिक कर्बर और पेट्रा कुविटवा मुकाबले से बाहर हो गई हैं। विंबलडन चैंपियन एंजेलिक कर्बर को 29 सी डोमिनिका सिबलकोवा ने तीसरे राउंड में हराया, जबकि पेट्रा कुविटवा को बेलारूस की आरीना सबलंका ने शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स मुकाबलों में इस साल की तमाम ग्रैंड स्लैम विनर्स बाहर हो चुकी हैं। उधर US ओपन के मर्दों के मुकाबले में नोवाक जोकोविच और मेरिन चिलिच चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 6 सीड जोकोविच ने फ्रांस के रिशार गेस्के को शिकस्त दी, जबकि साबिक चैंपियन मेरिन चिलिच ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डेमिनार को हराया। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में होने वाले 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के मुकाबले में केन्या के खिलाड़ी किप्रोटो ने एक जूते में दौड़ लगाकर रेस जीत ली। किप्रोटो का एक जूता दौड़ के दौरान उनके पांव से निकल गया था।
سیربینا BBC کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ ماہ یمن میں ایک بس پر کیے جانے والے فضائی حملے کا کوئی عسکری جواز نہیں تھا اور وہ ایک ناجائز عمل تھا۔ اس حملے میں درجنوں بچوں سمیت بہت سے شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں کچھ دیر بعد۔ یہاں پر سیربین کا نصف حصہ تمام ہوا، سنیے اہم عالمی خبروں کی سرخیاں عبداللہ فاروقی سے۔
امریکی فوج نے عسکری گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں نہ کرنے پر پاکستان کی $30 کروڑ کی امریکی امداد منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد پر اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ فلسطین کے رہنما محمود عباس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ فلسطین اردن کانفیڈریشن بنانے کے امن معاہدے میں شامل ہونا چاہیں گے۔ محمود عباس نے اس تجویز کو ماننے کے لیے اسرائیل کی شمولیت سے مشروط کیا ہے۔ روس میں صدر پیوتن کی جانب سے رعایتیں دیے جانے کے باوجود پینشن اصلاحات کے خلاف مزید مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آزاد مبصرین کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زیادہ افراد نے ماسکو میں ریلیوں میں شرکت کی ہے، اور انڈین پولیس شہر کلکتہ سے 14 بچوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ ماہ یمن میں ایک بس پر کیے جانے والا فضائی حملہ کوئی عسکری جواز نہیں رکھتا تھا اور یہ ایک ناجائز عمل تھا۔ اس حملے میں درجنوں عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ دوسری جانب یمن کی حکومت رواں ہفتے کے اختتام پر ہونے والے امن مذاکرات کے حوالے سے بھی زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق یمن میں عام شہریوں کی بس پر کیے جانے والے فضائی حملے میں کئی غلطیاں کی گئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ 9 اگست کو ہونے والے فضائی حملے میں 40 سے زائد بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ حملے کے بعد سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملوں کو بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ منصور المنصور سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا،
اتحادی افواج کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہوگی جو غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے عام شہریوں کی جانوں کا نقصان ہوا۔
المنصور نے اس بات پر زور دیا کہ حملے کا ہدف حوثی باغیوں کے رہنما تھے، ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ ذمہ داروں کی جانب سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں۔
اولاً التاخر في اصدار قرار الغاء عمليه الاستهداف في هذا
اس هدف کو نشانے بنانے کا فیصلہ واپس لینے میں تاخیر کی غلطی۔ سب سے اہم بات، انہیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک ہدف ایسی جگہ نہ پہنچ جاتا جہاں اس کی پوزیشن واضح ہوتی، تاکہ بغیر کسی جواز کے ہونے والے جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا۔
یوسٹ ہلٹرمین امدادی تنظیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ یوسٹ ہلٹرمین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں درجنوں عام شہریوں کی ہلاکت کے واقعے کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔
It's clearly important that they admit that they made a mistake, but I would like to see, frankly, a fuller
investigation. یقیناً یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن میں جامعہ تحقیقات دیکھنا چاہوں گا کہ اصل میں کیا ہوا تھا، غلطی کیسے سرزد ہوئی، اور اگر تسلی بخش تحقیق نہیں ہوتی جیسا کہ ان کے بیان سے بھی ظاہر ہے، تو پھر آزادانہ تحقیقات کی جائیں، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب حملے میں کئی شہری مارے گئے ہوں۔ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، بلکہ ایک واقعے میں تو اسی طرح کئی بچے ہلاک ہو گئے تھے۔
دوسری جانب یمنی حکومت نے اقوام متحدہ کے تحت رواں ہفتے کے اختتام پر حوثی باغیوں کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات سے قبل ہی کہہ دیا ہے کہ انہیں ان مذاکرات سے بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں۔ یمن کے وزیر خارجہ خالد الیمنی نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے کسی قسم کی پیش رفت کے امکانات بہت کم ہیں۔ رواں ہفتے کے اختتام پر جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات سن 2016 کے بعد سے امن مذاکرات کی پہلی کوشش ہیں۔ یمن میں گزشتہ 3 سالوں سے جاری خانہ جنگی کے باعث ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک شدید قحط سالی کے خطرے کا بھی شکار ہے۔
نادیہ سلیمان، آج اتوار ہے جب ہم آپ کو سنواتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات، تو سماعت فرمائیے۔
بیٹا محمد علی، ایک اچھی سویلین حکومت کی خوبیاں مفصل بیان کرو۔ ماسٹر جی، ایک اچھی بہو وہ ہوتی ہے جو امور خانہ داری، مثلاً سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کی ماہر ہو، محدود آمدنی میں خوش اسلوبی سے گھر کا ماہانہ خرچہ صبر شکر سے چلائے، شوہر جب تھکا ہارا گھر آئے تو اس کے آگے منہ نہ بسورے بلکہ سج بن کے استقبال کرے، کوئی شکوہ شکایت ہو تو سلیقے قرینے اور پاؤں دباتے ہوئے کرے کہ شوہر سمجھ بھی جائے اور اس کی طبیعت پہ گراں بھی نہ گزرے۔ ایک اچھی بہو چونکہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، انہیں منہ پھٹنا بنائے، ان کے کھانے پینے روزمرہ ضروریات کا خیال رکھے، کپڑے اور اسکول کے یونیفارم استری کر کے رکھے، انہیں فضول خرچی کی عادت نہ ڈالے، خود کو بھی اور بچوں کو بھی صبر شکر کی خوگر بنائے، شوہر کے رشتہ داروں سے بے جا نہ الجھے اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو درگزر کرے۔ بیٹا محمد علی، میں آپ سے ایک مثالی بہو کے نہیں، ایک اچھی سویلین حکومت کے اوصاف پوچھ رہا ہوں۔ سوال کا جواب حاضر دماغی اور دھیان سے دیجئے۔ جی ماسٹر جی، جب شوہر غصے میں ہو تو ایک اچھی بیوی کا فرض ہے کہ وہ آگے سے جواب نہ دے اور اسے کسی مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھے۔ اسے سلیقہ شعار اور سگھڑ ہونا چاہیے۔ گھر کی استعمال شدہ اشیاء پھینکنے کی بجائے دوبارہ قابل استعمال بنانے کا ہنر آنا چاہیے۔ جب شوہر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اس کے بعد اسے اور بچوں کو کھانا کھانا چاہیے۔ شوہر اگر بے روزگار اور نکھٹو ہو تب بھی پلٹ کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے رویے سے مرد کی انا مجروح ہوتی ہے اور وہ مزید سخت گیر اور ضدی ہوتا چلا جاتا ہے۔ سلیقہ شعار بیویاں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دیتی کہ مرد کو انہیں میکے بھیجنا پڑے یا نوبت طلاق تک آ جائے۔ اس طرح کے حالات میں مرد کا تو کچھ نہیں بگڑتا، عورت کو ہی زمانہ مورد الزام ٹھہراتا ہے اور بچوں کی نفسیات، شخصیت اور مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرد کیسا بھی ہو، اس کے ساتھ بچوں کی خاطر جیسے کیسے گزارا کرنا اور مرد کی ہر بات پہ جی سرتاج، جی حضور کہتے رہنا ہی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا کے رکھنے کا نسخہ ہے۔ ذہین عورتیں اپنی باتیں مرد کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں منواتیں، بلکہ پیار محبت کے ماحول میں خوش اسلوبی سے تسلیم کرواتی ہیں۔ برخوردار، لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ امجد بیٹا، تم بتاؤ ایک اچھی سویلین حکومت کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ جی ماسٹر جی، ایک اچھی سویلین حکومت ایک اچھی بیوی اور بہو کی طرح ہوتی ہے، جس کے ماتھے پہ کسی حال میں شکن نہیں آنی چاہیے۔ اسے کوئی چپتا سوال نہیں کرنا چاہیے اور چپتا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر شوہر دو اور دو پانچ بھی کہے تو کج بحثی میں نہیں پڑنا چاہیے، جتنا جیب خرچ ملے اس میں گزارا کرنا چاہیے۔ شوہر اگر چلم بھی پیتا ہو تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے۔ گھر کے مرد کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ بچے بھی ماں کی دیکھا دیکھی بے لگام ہو سکتے ہیں۔ ابے بے وقوف، کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ ایک اچھی سویلین حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتی ہے۔ ماسٹر جی، اسی لیے تو اسے کسی روز اچانک طلاق مل جاتی ہے۔ کون ہے، کس نے کہا؟ کھڑا ہو جائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کلاس میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کل ہر بچہ اس سوال کا جواب سوچ سمجھ کے لکھ کر لائے گا۔ خبردار، کسی نے اپنے جواب میں بہو، بیوی، اطاعت گزار جیسی بکواس لکھی۔ اے بلڈی سویلین گورنمنٹ از آلویز اے پراپر سویلین گورنمنٹ، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ کلاس ڈسمس۔
اور وسعت اللہ خان کے کالم بات سے بات کے بعد سنیے آپ کے خطوط کا ہفتے وار سلسلہ۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے مسلم کوٹ ضلع بھکر سے۔ عبدالحی صاحب لکھتے ہیں، جو لوگ شارٹ ویو پر آپ کا پروگرام سنتے ہیں انہیں 31 میٹر بینڈ پر آپ کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ ہم تو صبح کا جہانما اور شام کا سیر بین سن کر بڑے ہوئے ہیں۔ اچانک دو سہولتوں کا چھن جانا ہمارے لیے کسی عظیم المیے سے کم نہیں ہے۔
دو سہولتیں کون سی بھائی؟
انہوں نے آگے وضاحت کی ہے، لکھتے ہیں، صبح کی نشریات کا بند ہو جانا ہی ایک قیامت سے کم نہ تھا کہ آپ نے شام کی رہی سہی نشریات کو بھی لہروں کے شور و شغب میں غرق کر دیا۔
عبدالحی صاحب، یہ درست ہے کہ بی بی سی نے اب کمیونیکیشن کے جدید ذرائع پہ توجہ دینی شروع کی ہے، کیونکہ مستقبل اب ڈیجیٹل نشریات کا ہے۔ ایک زمانے میں لوگ ٹیوب والا بڑے سائز کا ریڈیو استعمال کرتے تھے جو بجلی سے چلتا تھا صرف، اور لکڑی کے ایک بہت بڑے باکس میں سماتا تھا۔ پھر ٹرانزسٹر کا زمانہ آ گیا، اور آج کل آپ اپنے موبائل میں کمیونیکیشن کے سارے سسٹم لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ زمانہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، پرانی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے اور نئی چیزوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔
اچھا عارف، لیاقت علی ایوان صاحب نے بڑے عرصے کے بعد یاد فرمایا ہے۔
ہاں، ایوان صاحب تو ہمارے بہت پرانے سامعین میں سے ہیں۔
جی ہاں، یہ اس زمانے کے سامے ہیں جب ہم سامعین کو پروگرام گائیڈ کے علاوہ ڈائریاں، کیلنڈر اور بی بی سی کے سٹکر بھی بھیجا کرتے تھے، اسی لیے ان کے خطوط میں اکثر ان چیزوں کی فرمائش بھی آ جاتی ہے۔
بہرحال آج کے خط میں کیا فرماتے ہیں؟
لکھتے ہیں، میں نے ایک ریڈیو سامے کی حیثیت سے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کی ہے، جو کہ اپنے ذرائع سے کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ افسوس کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے انعام و اکرام کا سلسلہ اب بند کر دیا ہے۔
اچھا، تو یہ آج کے خط میں بھی ان کا وہ پرانا شکوہ موجود ہے، کچھ اور بھی لکھا ہے؟
جی، لکھتے ہیں، آج کے نوجوانوں میں سوشل میڈیا اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ انہوں نے ریڈیو سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ جو سچی اور کھری خبریں اور ان پر بے لاگ تبصرے بی بی سی پر ملتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر کہاں حاصل ہوں گے۔ ویسے آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی نشریات کو جاذب نظر اور مقبول عام بنانے کے لیے ناظرین و سامعین میں انعامات بانٹنے کا سلسلہ شروع کر دیجیے۔
لیاقت علی ایوان صاحب، آپ سے بہتر اس حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ لوگ ہماری نشریات انعام و اکرام کے لالچ میں نہیں، بلکہ حالات حاضرہ کے بارے میں درست اور غیر جانبدار تبصروں اور تجزیوں کے لیے سنتے ہیں۔
اور آج کی دنیا میں سچی خبر اور بے تعصب اور بے لاگ تبصرے سے بڑا انعام کسی سامع کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
اور ہاں، لیاقت علی ایوان صاحب، آپ ویسے تو بی بی سی اردو سروس سے پرانی وفاداری کا ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ مہینوں تک بلکہ برسوں تک یاد نہ کرنا، یہ کس زبان میں وفاداری کہلاتا ہے؟
اور آپ کا شکوہ ختم ہو گیا ہو تو میں اگلا خط پڑھوں؟
جی جی، میں گوش بھر آواز ہوں۔
راجن پور سے الہی بخش کھوسا لکھتے ہیں، ہمارا علاقہ آج کل حشر کا سما پیش کر رہا ہے۔ زرخیز زمین جسے فصلوں کی شکل میں سونا اگلنا چاہیے، انتظامیہ کی نااہلی اور غلط منصوبہ بندی کے نتیجے میں سوکھ کر پتھر ہو گئی ہے، اور تو اور لوگوں کے پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ اگر کچھی کنال کے پہلو سے ایک چھوٹا سا نالا نکال کر قریبی زمینوں کو سیراب کر دیا جائے تو یہ سوکھے ہوئے میدان سر سبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مزید لکھتے ہیں، میری عمر 90 برس ہو گئی ہے اور میں اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ذرا سی منصوبہ بندی سے اس علاقے کی غربت خوشحالی میں بدل جائے گی۔ آپ براہ کرم یہ خط فوراً نشر کر دیں تاکہ حکام بھی فوری طور پر توجہ دیں۔
الہی بخش کھوسا صاحب، آپ کا خط تو ہم نے نشر کر دیا، لیکن آپ کے طویل تجربے نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ عوام کے مسائل سن کر حکام فوراً ہی دوڑے نہیں چلے آتے، ان کے کام کرنے کی اپنی رفتار اور اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ لیکن مایوسی گناہ ہے، اس لیے توقع کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کی آواز پہ کوئی نہ کوئی ضرور مدد کو آئے گا۔
اپنا مجھے بنائے گا، دل میں مجھے بسائے گا۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔
جی ہاں، کوئی نہ کوئی تو الہی بخش صاحب کی مدد کو ضرور آئے گا۔ تو اگلے خط کی طرف بڑھیں۔
جی جی، ضرور۔
ضلع وہاڑی سے محمد منیب حسن لکھتے ہیں، آج کے صحرائے بے امان میں بی بی سی کی اردو سروس ہمارے لیے ایک چھوٹے سے نخلستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ چھوٹا اس لیے کہ 24 گھنٹے انتظار کے بعد ہمیں صرف 1 گھنٹہ اس پناہ گاہ میں گزارنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ایک ایسے ماحول میں جہاں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا گلا دبوچ رہی ہوں، قوم کے لیڈر ایک دوسرے کی کردار کشی پہ قبر بستہ ہوں، اور ملک کے 120 چینل بریکنگ نیوز کی دوڑ میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوں، بی بی سی کا گوشہ عافیت ہمیں سکھ کا سانس مہیا کرتا ہے، اور ہم آپ کے پرسکون لہجے میں حالات حاضرہ پر غیر جانبدارانہ، غیر جذباتی مگر حقیقت پسندانہ تبصرے سن سکتے ہیں۔ زبان و بیان کی نزاکتوں کو سمجھنے اور زیر زبر پیش کا خیال رکھنے والی شاید آپ آخری نسل ہیں۔
اچھا، ہماری تعریفوں کے علاوہ بھی ہے کچھ خط میں؟
کبھی کبھی تعریف بھی سن لینی چاہیے،
یعنی آپ اپنے منہ میاں میٹھو بننا چاہیے۔
تو چلیے میں خط کا آخری حصہ پڑھ لیتی ہوں۔
جی پڑھیے۔
منیب صاحب لکھتے ہیں، خطوں کے پروگرام کا وقت بہت ہی کم ہے، اسے کم از کم 20 منٹ کر دیجئے، اور جن لوگوں کے خطوط نہ پڑھے جا سکیں ان کے صرف نام لے دیا کیجئے تاکہ انہیں خط کی رسید مل جائے۔ اور اگر ہر نشست کے آخر میں آئندہ ہفتے کے مکتوب نگاروں کے نام لے دیا جائے تو وہ سب حضرات وقت پر اپنے خطوط اور ان کے جوابات سن سکیں گے۔
منیب صاحب، ہمارے اکثر سامعین شروع سے آخر تک مکمل سیر بین سنتے ہیں، اس لیے پیشگی نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خطوں کے پروگرام کا دورانیہ اگر زیادہ کر دیا گیا تو لوگ اس توالت سے بھی تنگ آ جائیں گے، اس لیے وقت بڑھانا تو مناسب نہیں ہوگا۔
چک نمبر 365 بورے والا سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، آپ کے شہزادے ہیری نے ایک ملی جلی نسل کی خاتون میگن سے شادی کر کے اپنی والدہ سے ناانصافی کا بدلہ لے لیا، جو کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن محلاتی سازشوں کے باعث ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی، جس کے بعد شہزادی ڈیانا کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئیں اور مصر کے ڈوری فیاض سے شادی کر لی۔
لگتا ہے لندن کے سارے ٹیبلائڈ اخبارچے یہاں لفظ بلفظ اردو میں ترجمہ ہو کے چھپ جاتے ہیں
اور طارق جاوید صاحب بڑے شوق اور توجہ سے انہیں پڑھتے ہیں۔
اچھا، کچھ اور بھی لکھا ہے انہوں نے خط میں؟
جی ہاں، لکھتے ہیں، میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا تو انگریزی میں فیل ہو گیا، لیکن کرنٹ افیئرز کا پرچہ امتیازی نمبروں سے پاس کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس پرچے کی تیاری بی بی سی کے ذریعے کی تھی۔
اگر آپ bbc.com پہ جا کے لرننگ انگلش کے پروگرام بھی سن لیتے تو یقیناً انگریزی کے پرچے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
پروگرام آپ کا خط ملا آپ نے سنا، اور اب وقت ہے ایک اور ہفتے وار سلسلے کی، یعنی سیلیبریٹی انٹرویو، فلمی دنیا کی اہم شخصیات کے منتخب انٹرویو۔ جے پی دتا بھارتی ہدایت کار ہیں جو بارڈر اور ایل او سی کارگل جیسی فلموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی آنے والی فلم پلٹن کا بھی کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے، جس کا موضوع گزشتہ برس چین اور انڈیا کے درمیان سکم کی سرحد پر ہونے والی جھڑپیں ہیں۔ ارجن رام پال اس فلم میں لیفٹیننٹ کرنل رائے سنگھ کا مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ یہاں لندن میں ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ملاقات کی، سنیے ارجن رام پال کی گفتگو۔
ہم لندن کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ارجن رام پال ہیں جن کی فلم پلٹن ریلیز ہونے کو جا رہی ہے۔ ویلکم ٹو دی بی بی سی۔
جی شکریہ۔
آپ لندن آتے ہیں کافی؟
جی ہاں، میں کافی آتا ہوں یہاں پر، آئی تھنک سال میں ایک بار تو ٹرپ بن ہی جاتا ہے۔
آپ کی ایک فلم تھی، مجھے نام نہیں یاد، میں برا مارکیٹ میں لندن میں آپ فلم بنا رہے تھے، شوٹ یا تو پروڈیوس کر رہے تھے؟
جی جی جی،
اور وہاں کوئی آپ کی شوٹنگ چل رہی تھی؟
ہاں وہ میں پروڈیوس ہی کر رہا تھا، اور
وہ میں وہاں سے گزر رہی تھی اس وقت، تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، بڑا کراؤڈ وہاں بن گیا،
تو وہاں پر ہم شوٹنگ کر رہے تھے۔ فلم کا نام تھا آئی سی یو، اور اس فلم کی ریلیز کے بعد میں شاید آئی سی یو میں چلا گیا۔
فلم پروڈیوس کرنا مشکل چیز ہوتی ہے؟
ہر چیز میں مشکل تو ہوتی ہے جب بھی آپ کام کرنا جاتے ہو، مگر کس طریقے سے آپ کام کرتے ہو، آپ کو کتنا لگاؤ ہے آپ کے کام کے ساتھ، آپ پیار ہے، محبت ہے، وہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ مگر ایک فلم جب آپ پروڈیوس کرتے ہیں ایز این ایکٹر، جیسے کہ ابھی حال ہی میں نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی ڈیڈی، وہ ارون گاولی پہ تھی، جو ایک گینگسٹر ہیں ممبئی میں، جو گینگسٹر تھے پولیٹیشین بن گئے، جو داؤد کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو جب آپ اس طریقے کی فلم بناتے ہو، آپ جانتے ہو کہ میرے کو سنیما کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ اٹ از اے کائنڈ آف ریپرزینٹیشن آف یو، یو نو، کہ آپ کس طریقے کے سنیما میں کام کرنا چاہتے ہو، کس طریقے کا سنیما آپ خود بناؤ گے۔ آئی مین اوپر والے کی کرپا سے بہت ہی کم لوگوں کو یہ موقع بھی ملتا ہے، کہ انڈسٹری نے بہت کچھ مجھے دیا ہے، اب آپ کس طریقے سے واپس بھی دے سکتے ہیں، یو نو، اور آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، کس طریقے کی فلم کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک چیز ہے جو ایک پروڈیوسر کے اور ایکٹر کی حیثیت سے بہت ہی الگ ہو۔
جے پی دتا صاحب سے میں نے ابھی انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ کہانیاں کہتا ہوں جو میرے دل کو چھوتی ہیں۔
کریکٹ،
ٹھیک ہے، تو آپ کون سی کہانی ایز اے پروڈیوسر
وہی کہتے ہیں؟ ہاں، جو کہانی آپ کے دل کو نہیں چھوتی ہے تو اسے آپ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیونکہ اگر آپ کو اس کہانی سے پیار نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، آپ اس سے جانتے نہیں ہو اچھی طریقے سے، ایک سرفس لیول پر ہی ہو جاتی ہے وہ کہانی، یو نو، وہ نیچے نہیں جاتی، تو آپ کی ایکٹنگ بھی اس لیول کی ہوگی، آپ کا کوالٹی آف سنیما بھی اس لیول کا ہی ہوگا، جو غلط نہیں ہے، یو نو، ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جاتی ہے ایسے پکچروں کو دیکھ کر، مگر ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔
میننگ فل فلمز آپ بنانا چاہتے ہیں؟
ڈیپ فلمز، اس میں لیئرز ہونے چاہیے، اٹس ناٹ جسٹ گڈ اینڈ بیڈ، اس میں گریز بھی ہیں، اور ٹو گو ان ٹو دیٹ زون ان کی گرے سائڈ کیا ہوگا، کس طریقے کا ہوگا، کہاں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب میں اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں، اور ویسے ہی ہر کردار میں بھی وہ ہونا چاہیے، ہر کہانی میں بھی وہ ہونا چاہیے، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی وہی ہوتے رہتا ہے۔
پلٹن جو آپ کی فلم آ رہی ہے جے پی دتا کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ گریز ہیں یا نہیں ہیں؟
ہے، ضرور ہیں،
کیونکہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی فلم جو وار فلم ہو اس میں گریز لانا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔
آئی اگری، کیونکہ آپ ایک ہیروئزم کے حساب سے ہی دکھانا چاہتے ہو، آپ بائسڈ ہو جاتے ہو کہ میں کس کا سائیڈ لوں، مگر جو چینی جو چائنا کے جو کردار ہیں جو جے پی سر نے کاسٹ کیے تھے اور ان کو کس طریقے سے ان کے کرداروں کو انہوں نے پردے پر لایا ہے، وہیں پر آپ کو دکھ جاتا ہے کہ وہ ان کو برا نہیں دکھا رہے اور ہمیں صرف اچھا نہیں دکھا رہے،
بیلنس بھی مشکل ہوتا ہے۔
ہاں، تو یہ ایک فلم میکر کا کام ہے، ایک اچھے فلم میکر یہ کر سکتے ہیں، وہ جو بیلنس لاتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بیلنس کیا، مگر پھر آپ سیملیسلی اس فلم کو دیکھتے رہتے ایک کہانی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ آف کورس سائڈ تو لوگے جب آپ پکچر دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہ اٹ از اے وار تھنگ،
اور مینلی ایک بھارتی آڈینس کے لیے فلم بن رہی ہے، تو ظاہر ہے اسی پوائنٹ آف ویو سے۔
اور یہ کیا ہے، یہ فلم میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹرو انسیڈنٹس پر نربھارت ہے، یہ ایسی فلم نہیں ہے جو ایک فکٹیشس فلم ہے، یہ ہوا تھا 1967 میں انڈیا اور چائنا کے بیچ میں ایک اسکرمش تھا، جو میرا کردار ہے کرنل رائے سنگھ کا، اگر وہ کردار نہیں کرتا جو اس نے کیا اس سمے، بھارت کا جو نقشہ ہے وہی بہت الگ ہوتا۔ تو یہ بہت ہی معنی رکھتی ہے ہمارے اتہاس کے لیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے سے چھپائی گئی تھی، کسی نے اس کے بارے میں کبھی کچھ بولا نہیں، اور یہ کہانی جے پی سر کے ساتھ ہی آئی تھنک 20 سال کے لیے وہ بنانا چاہتے تھے، مگر سمے صحیح نہیں تھا۔ تو آئی تھنک آج کے ٹائمز میں جہاں پر ایک فریڈم آف اسپیچ زیادہ ہے، تو وی کین ڈو اٹ۔
آج کل چائنا جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے بالی ووڈ فلموں کے لیے، دنگل، ہندی میڈیم، دے بریکنگ ریکارڈز ان چائنا، ایک پوائنٹ آف ویو پھر بھی ہوتا ہے یہ فلموں میں، یا اگر ایسی فلمیں بنائیں جو پاکستان میں شاید بین ہو گئیں، تو ظاہر ہے مارکیٹ جو ہے پھر آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ ہر مارکیٹ میں نہیں جا سکتی فلم، چائنا خاص طور پر کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے بھارتی فلموں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔
آئی تھنک چائنا اور انڈیا کا جو اب جو ماحول بن رہا ہے جس حساب سے فلمز کو لے کر، ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے، کچھ فلمیں لیتے ہیں، سارے فلم نہیں ریلیز ہوتے وہاں پر، مگر پھر بھی آئی تھنک جب ایک فلم جیسے کہ دنگل، سیکرٹ سپر اسٹار، تھری ایڈیٹس، جو عامر کی فلمیں ہیں، وہ زیادہ کر کے ریلیز ہوئی ہیں وہاں پر، اور انہوں نے ایک مارکیٹ بنایا اپنے لیے اور ایک مارکیٹ کھولا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے، جب آپ ان کے نمبرز دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو کس طریقے سے انہیں اتنا سرایا جا رہا ہے، ان کو اتنا پیار مل رہا ہے وہاں پر، اٹ گوز بیک ٹو ون تھنگ کہ وہ جب سلک روٹ تھا ہمارا، وی آل یوز ٹو ٹریڈ، اتنے ہمارے بارڈرز ہیں، دیئر سو مینی کلچرلی سملیرٹیز جو ہیں ہمارے بیچ میں، اٹس دا سیم تھنگ، وہی ایک ایموشن ہے۔ اب پولیٹیکلی سب نے وہ بارڈرز وغیرہ چینج کر دیے ہیں، مگر آپ آڈینس کے پاس جاؤ اور اگر آپ انہیں کچھ دیتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، تو وہاں پر بھی لینگویج مینز نتھنگ، لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہوتا ہے فلمز کو لے کر۔ یہ فلم کو لے کر 100% یہ فلم تو ریلیز نہیں ہوگی وہاں پر چائنا،
یہی میں سوچ رہی
تھی، یہ تو 100% نہیں ہوگی،
اور شاید پاکستان میں بھی نہ ریلیز ہو،
شاید نہ، جو بھی ہے۔ مگر جب جے پی سر ایک فلم بناتے ہیں، مجھے یہی بہت زیادہ اچھا لگا ان کے بارے میں کہ وہ فلم صرف ایک آڈینس کے لیے نہیں بنا رہے، وہ فلم ہر آڈینس کے لیے بناتے ہیں، یعنی کہ یہ فلم اگر ممبئی کے ملٹی پلیکس میں بھی چلے گی تو دلی کے ملٹی پلیکس میں بھی چلنی چاہیے، چنئی میں بھی چلنی چاہیے، تو وہ ایک ملٹی پلیکس آڈینس ہو گیا۔ پھر جو دوسرے ہیں سنگل اسکرینس کی آڈینس ہے، جو ناگپور میں ہو، کانپور میں ہو، چھوٹے شہروں میں ہو، وہاں کی آڈینس پہ وہ بہت کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ وہاں تک بھی یہ فلم پہنچنی چاہیے، یہ فلم کو ایک ریچ ملنا چاہیے۔ اور ان کی اگر آپ اوورسیز کی ہسٹری لے لیں، اوورسیز میں جتنے بھی ان کے فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، دے گاٹ اے ویری گڈ ٹریک ریکارڈ، تو اوورسیز کے بھی جو آڈینس ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ فلم۔ جب لوگ دیکھیں گے، آئی تھنک آف کورس انڈیا میں زیادہ اس کے لیے ایک کریز ہوگا، مگر انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی ہے کہ اگر شاید سنیما ہالز میں نہیں دیکھے کیونکہ وہاں پر ریلیز نہ ہو، یہ فلم ضرور نیٹ فلکس یا امیزون یا کوئی دوسرے پورٹل میں
الگ پلیٹ فارمز
پر دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے،
کیونکہ ظاہر ہے آپ سے بالکل پہلے جے پی دتا صاحب سے بات ہوئی تھی، تو بہت سی چیزیں وہاں شروع ہوئیں، آپ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی کہ پرانے زمانے میں ویمن آن اسکرین یوز ٹو بی ویمن، مرد بھی مرد ہوتے تھے، اور آج کل لڑکے لڑکیاں ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پلٹن میں آپ کے لڑکے لڑکیوں کی پلٹن ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جو میرے ہیروز ہیں اس فلم میں وہ مرد ہیں، وہ لڑکے نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا، ہر ورژن کا بھی کہا کہ حالانکہ ان کی عمر کم ہے، وہ پھر بھی مرد ہیں تو ماسکولینٹی جو وار اور ماسکولینٹی کا جو ایک کنیکشن ہے کہ وار فلمز آر مینز فلمز ان اے وے اور جو مرد مرد ہوتے ہیں جو محاذ پہ لڑتے ہیں آپ کا جو کیریکٹر ہے اس میں وہ ماسکولینٹی سیدھی سیدھی دکھائی گئی یا کانفلکٹس بھی ہیں اباؤٹ واٹ اے مینز رول از
آئی مین اٹس اے گڈ کوسچن کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ بول رہے کنویلیٹڈ جو اس کی لیئرز ہیں اوکے اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں فلم ہی نہیں کرتا مگر اور جے پی سر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کر پائے گا اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کیریکٹر کے ساتھ ملتی جلتی ہے کیونکہ یہ ریئل کیریکٹرز ہیں کرنل رائسنگ جو تھے ان کا جو بیک گراؤنڈ جو انہوں نے مجھے جو فلم میں نہیں ہے مگر جو میرے ریسرچ کے لیے جو جے پی سر نے مجھے دیا اور جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا مجھے اپنے کردار کے بارے میں وہ زیادہ کر کے برٹش آرمی کے انفلوئنس سے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ اٹ واز ان ویری فار اوے انڈیپینڈنس اور تو وہ لنڈن میں بھی گئے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے وہاں پر بھی انہوں نے انڈر دا برٹش آرمی کام کیا تھا تو ان کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا یو نو اٹ کین بی مینیپولیٹڈ اگر اسے ایک طریقے سے دیکھا جائے اینڈ اٹ کین بی ہیروئک ایک طریقے سے دیکھا جائے کڈ بی کلیور سم ٹائمز کلیور از مینیپولیٹو
اور لو انٹرسٹ ہے آپ کا اس فلم میں
جی ہر انسان لو یعنی کہ لو اسٹوریز تو ہے نہیں زیادہ کر کے تو ان کی ایک فیملی تھی ان کی ایک بیوی تھی جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ایٹ اے ینگ ایج اونلی گاٹ ویڈوڈ اور پھر ہی ری میرڈ ٹو اندر گرل تو ان کا ایک بیٹا بھی تھا
کیونکہ بارڈر میں یہ ہے نا کہ جو بیویاں یا ماں یا پیچھے رہ جاتی ہیں
بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ ان کی کہانیاں ان کا جیون صرف بارڈر پر ہی نہیں ہے یا صرف آرمی کے اندر نہیں ہے ان کے جو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں اپنے گھر والوں کو یو نو ان کے ایموشنز وہاں پر بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے کوئی ریسپانسبلٹیز بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو سیکریفائز وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کے پریوار ہوتے ہیں آرمی آفیسرز کے دیٹس اے بگ سیکریفائز تو یہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز دیٹ برنگز این ایموشنل کنیکٹ ود ایوری بڈی
کرنل رائسنگ جو ہیں کچھ آپ کو ایسی چیز نظر آئی جو آپ نے سوچا ہاں یہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ میں بھی اس قسم کا انسان
ہاں ہی واز اے ایڈونچرس مین
آپ ایڈونچرس ہیں
بہت زیادہ
اچھا
کچھ زیادہ ہی ابھی میں حال ہی میں آئی کلائمڈ سیاچن گلیشیر تو میں نے ٹریکنگ کی تھی لداخ میں پہلے اوکے وہاں پر اکلیمٹائز ہوا 15 دن کی ٹریکنگ کی
دوستوں کے ساتھ گئے تھے
ہاں گروپ تھا ہمارا تو ہم وی لائک ٹو ڈو دیٹ
ہالی ووڈ میں دے ناٹ الاؤڈ ٹو گو ریسنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ بیکاز وہ فلم جو بن رہی ہوتی ہے اس وقت وہ گئے تو فلم بھی گئی
مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی اس کے بارے میں
ڈانٹ پڑی تھی نا
پڑی تھی جے پی سر سے ہی ڈانٹ پڑی کیونکہ وہ شوٹنگ کر رہے تھے اور ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے وہاں پر کیا کرتے ہیں جے پی سر کی کبھی کبھی وہ آپ کو بلا لیتے ہیں سیٹ پہ مگر آپ کا شاٹ ہی نہیں ہوتا
اچھا
اور آپ کو پتا بھی نہیں کبھی بھی آپ کو اٹھا کے بول سکتے ہیں آجا بیٹا ادھر شاٹ دے دیں یو نو تو یو آر آلویز آن یور ٹوز تو ہم لوگ یونیفارم پہن کے جا کے بیٹھ جاتے تھے مگر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کیوں کرتے تھے اٹ واز ناٹ جسٹ ٹو ٹارچر یو ٹو میک یو سٹ دیئر یو آر پارٹ آف اے پلٹن یو آر پارٹ آف اے یونٹ تو ہی وانٹیڈ اس آل ٹو بی ٹوگیدر تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا بور ہو رہا تھا مجھے پتا تھا آج تو شاٹ نہیں آنے والا اور ایک بہت ہی لمبا سا پہاڑ تھا اٹ واز لائک اے کلف تو میں اور میرے دوست ایسے ہی بیٹھ کے ہم نے شرط لی اسے ایسے چل دیکھتے ہیں کون اوپر پہلے چڑھتا ہے وی وہ آلموسٹ ریچنگ دا ٹاپ اور جے پی سر کا آواز آیا مائک پہ ارجن نیچے آؤ کیا کر رہا ہو گیٹ ڈاؤن ناؤ ہم نے یار حالت خراب ہوگی آج تو ڈانٹ پڑے گی انہوں نے یہی کہا یار میں نے تیرا انشورنس نہیں لیا پلیز واپس آ کے بیٹھ جا کل تجھے کچھ ہو گیا میری شوٹنگ خراب ہو جائے گی
اچھا آرٹی بوائے تو
یہ نام مجھے لداخ اسکاؤٹس کے جو آفیسر تھے جو ہمارے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے انہوں نے یہ نام مجھے دیا کیونکہ میرے جو نانا جی تھے وہ آرٹلری میں تھے میں نے بھی سوچا وہی سوچا تھا میں نے بھی کہ ارے بہت آرٹسٹک ہوں میں تو اسی لیے مگر نہیں
مگر آرٹسٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے بوہیمین بھی ہوتے ہیں ریبیلیس بھی ہوتے ہیں آپ یہ سب چیزیں ہیں
ہاں آئی تھنک سو
اچھی پروفائل بن رہی ہے آپ کی ڈینجرس چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ گلیشیئرز پہ چڑھ جاتے ہیں اور آپ آرٹسٹک بھی ہیں کافی رومانٹک ہیروئک ٹائپ
یہ رومانٹک ہیرو ہے
ہاں
یہ کون سا رومانٹک ہیرو
آپ لڑکیوں سے پوچھیں نا آپ خود تو نہیں ڈیسائڈ کر سکتے ہیں
فیفی ہارون کی گفتگو ارجن رامپال سنگھ سے سیربین اختتام کو پہنچ رہا ہے یہاں پر چلتے چلتے آپ کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کا تازہ ترین اسکور بتا دیں انڈیا کو ابھی بھی جیتنے کے لیے 80 رن چاہیے اور اس کی صرف ایک وکٹ باقی بچی ہے دوسری اننگ میں انڈیا نے 165 رن بنائے ہیں 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں سیربین ختم ہوا. اس کی پروڈکشن میں ساتھ دیا اسلام آباد سے عامر صدیق اور یہاں لندن سے سوزین لینن نے. سیربین کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. کاشف قمر کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے اور آپ آخر میں عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کی سرخیاں سنیے اور دنیا کے جس حصے میں جب چاہیے تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے bbcurdu.com. خدا حافظ.
امریکی فوج نے عسکری گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں نہ کرنے پر پاکستان کی $30 کروڑ کی امریکی امداد منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد پر اس بارے میں گفتگو کی جائے گی. فلسطین کے رہنما محمود عباس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ فلسطین اردن کانفیڈریشن بنانے کے امن معاہدے میں شامل ہونا چاہیں گے. محمود عباس نے اس تجویز کو ماننے کے لیے اسرائیل کی شمولیت سے مشروط کیا ہے. روس میں صدر پیوتن کی جانب سے رعایتیں دیے جانے کے باوجود پینشن اصلاحات کے خلاف مزید مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اور عراقی پولیس نے شہر بصرہ میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی ہے. یہ مظاہرین ایک تیل کے کنویں کے داخلی راستے پر جمع ہو گئے تھے اور دیگر نے شہر کی مرکزی شاہراہیں بند کر دی تھیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.